जी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है।
सूरह इख़लास का पढ़े फिर से शुरू करते हैं।
مارک مسائل ہم پڑھ رہے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ تو مارک مسائل سورہ اخلاص کے معرف القرآن جلد نمبر 8 سے پیج نمبر 843۔ اس میں ہم قل ھو اللہ احد کی تشریح جو آخری پیراگراف ہے اس صفحے کے اوپر وہ شروع کر چکے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ قل ھو اللہ احد، لفظ قل میں اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی طرف، کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کا حکم ہو رہا ہے، یعنی کہیے تو کہیں گے تو لوگ سنیں گے بھی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت اور رسالت کے فریضے کو انجام بھی دے رہے ہیں۔ اور لفظ اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام کمالات کا جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے، یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا۔ اس کے آگے فرماتے ہیں کہ احد اور واحد، یہ دو الفاظ ہیں، ان کے بارے میں سوال بھی ہوا تھا کلاس کے اندر کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، تو اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے کہ احد اور واحد ترجمہ تو دونوں کا ایک ہی کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ترجمے کے اعتبار سے ان دونوں میں فرق نہیں ہے، احد کا بھی ترجمہ ایک کرتے ہیں اور واحد کا ترجمہ بھی ایک ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر مفہوم کے اعتبار سے لفظ احد کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ ترکیب اور تجزیے سے اور تعدد سے اور کسی چیز کی مشابہت اور مشاکلت سے پاک ہے۔ یعنی کیا مطلب، ترکیب، یہ چند ٹرمینالوجیز ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، ذرا ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز ہیں جن سے ہم زیادہ تر واقف نہیں ہوتے، عمومی طور پر ہوتے بھی ہیں لیکن زیادہ واقف نہیں ہوتے۔ تو ترکیب، تجزیہ، تعدد اور مشابہت اور مشاکلت، ٹھیک ہے، ان میں سے چند یعنی ایک دوسرے سے ذرا کلوز بھی ہیں تو بہت زیادہ فرق نہیں ہے کچھ میں آپس میں۔ تو فرماتے ہیں کہ ترکیب کیا چیز ہوتی ہے، یعنی وہ کسی ایک یا متعدد مادوں سے نہیں بنا، یہ ترکیب کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ترکیب کا مطلب ہوتا ہے، ہم اردو زبان میں ترکیب استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو کرنے کے طریقے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ اس کام کو اس طرح کرنے کی یہ ترکیب ہے یا اس نے یہ ترکیب لڑائی، تو ہم کہتے ہیں یہ آئیڈیا لڑایا یا ترکیب لڑائی یا طریقہ استعمال کیا۔ لیکن ترکیب کا جو لفظ ہے نا، عربی کا لفظ ہے، یہ دراصل مرکب سے نکلا ہے۔ مرکب، مرکب کس کو کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کمپاؤنڈ کہتے ہیں، کمپاؤنڈ، COMPOUND، ٹھیک ہے، تو کمپاؤنڈ اس چیز کو کہتے ہیں یا مرکب اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ ایک سے زیادہ چیزوں کو جوڑ کے بنایا گیا ہو، اس کو مرکب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ترکیب کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز مختلف چیزوں کو جوڑ کے بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں ترکیب۔ تو اللہ تعالیٰ ترکیب سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کو جوڑ کے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ مختلف چیزوں کو جوڑ کے نہیں بنا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے تجزیہ، تجزیہ کا لفظ بھی جو ہے وہ جز سے نکلا، جز یعنی پارٹ، انگلش میں پارٹ کہتے ہیں، پی اے آر ٹی، ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے اجزاء نہیں کیے جا سکتے. جس طرح ہوتا ہے نا کہ جی کوئی بھی آپ کے پاس دنیا کی چیز ہو تو آپ اس چیز کو توڑ کر کے اس کے چھوٹے اجزاء کر سکتے ہیں. سو مچ سو کہ انہوں نے جو یعنی جو سائنس نے ترقی کری تو اس نے پتا کیا کہ جی میٹر کا جو اسمالسٹ جو اینٹیٹی ہوتی ہے اس کو ایٹم کہتے ہیں، لیکن ایٹم کے بھی اجزاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پروٹونز، نیوٹرونز اینڈ الیکٹرونز، ٹھیک ہے. تو یہ ایٹم کے بھی مزید اجزاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر پتہ نہیں مزید آگے سائنس نے ترقی کری ہے اور بھی کیا کیا، انجینئر لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی جز نہیں ہے، اجزاء نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے. تو اللہ تعالیٰ تجزیے سے بھی پاک ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ تجزیہ سے مراد وہ نہیں ہے جو کہ ٹی وی اینکرز جو ہیں وہ کسی بات کے اوپر تجزیہ کرتے ہیں، یہاں پر وہ مراد نہیں ہے، بلکہ جز سے. تعدد کا مطلب کیا کہ اس میں یعنی اس کی تعداد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، ایک سے زیادہ کہ اللہ تعالیٰ دو ہیں یا اللہ تعالیٰ تین ہیں چار ہیں، تو تعدد یعنی تعداد، اس سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہیں. اور کسی چیز کی مشابہت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم تشبیہ نہیں دے سکتے مخلوق میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ، تشبیہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے. اور نہ مخلوق میں سے کسی چیز کو اللہ تعالیٰ سے تشبیہ دے سکتے ہیں، یعنی سملارٹی ہم نہیں بنا سکتے کہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سملر ہے یہ چیز، یا اللہ اس چیز کے سملر ہے. تو اس کو کہتے ہیں تشبیہ سے پاک، مشابہت سے پاک. اور مشاکلت کا مطلب بھی یہی ہے کہ چند چیزوں کو آپس میں گھول کر کے بنا دیا گیا، ٹھیک ہے. جیسے کہ یہاں پہ جو مکس فروٹ جوس، رائٹ، مکس فروٹ جوس ملتے ہیں نا، تو کیا لکھا ہوتا ہے ان کے اوپر، مشکل، رائٹ. مشکل کیا مطلب کہ کئی مختلف فروٹس کے جوسز کو آپس میں گھول کر کے یہ مکس فروٹ جوس بنائے، ٹھیک ہے. تو یہ مرکب نہیں ہے، کیونکہ مرکب جو ہے وہ زیادہ تر لائک سالڈس کے لیے، سالڈ چیزوں کو جوڑ کر کے یا لکوڈ چیزوں کو جوڑ کر کے بنایا گیا ہو. لیکن اگر آپس میں گھول دیا گیا ہو نا، تو اس کے لیے مشکل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو مشاکلت سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے، ٹھیک ہے. تو ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. تو یہ جو مفہوم ہے نا، یہ لفظ احد کے معنی میں شامل ہے، ٹھیک ہے. لفظ واحد کے معنی میں یہ سارا مفہوم شامل نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے. حالانکہ ترجمہ دونوں کا ایک ہی کیا جاتا ہے، وچ از ایک، ون، ٹھیک ہے. تو احد کا جو لفظ ہے وہ کاؤنٹنگ کے اندر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ یعنی جو عربی زبان کی کاؤنٹنگ ہے وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے، واحد، اثنین، ثلاثہ، اربع، خمسہ، رائٹ، ایسے چلتی ہے. پھر اس کے بعد عشرہ آتا ہے، دس. پھر عشرہ کے بعد جو گیارہ آتا ہے نا، تو گیارہ کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، احد عشرہ، ٹھیک ہے. یہ گیارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو احد بھی کاؤنٹنگ میں استعمال ہوتا ہے اور واحد بھی کاؤنٹنگ میں استعمال ہوتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ون کے لیے واحد استعمال کرتے ہیں کاؤنٹنگ میں، اور جب الیون کی بات کرتے ہیں تو احد عشرہ کہتے ہیں. اس کے بعد تو جب 21 کی بات کرتے ہیں تو احد عشرون کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی 21 وہاں پر بھی احد استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں لفظ جو ہے نا، وہ کوئی خاص ان دونوں میں فرق نہیں ہے، سوائے اس تفصیل کے جو کہ انہوں نے یہاں پر لکھی ہے. یہ اس کے مفہوم کے اندر شامل ہے کہ یہ جو ہے ترکیب، تجزیہ، تعدد اور کسی چیز کی مشابہت سے پاک ہے. تو یہ جو لفظ ہے یہ کاؤنٹنگ کے اندر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دہائی کا اضافہ کہلاتا ہے، یعنی ٹینز میں جو اضافہ کرتے ہیں نا، 11، پھر اس کے بعد 11 میں 10 ایڈ کر دیا تو 21 ہو گیا، تو 21 میں 10 ایڈ کر دیا تو 31 ہو گیا، ٹھیک ہے. تو احد و ثلاثون، تو یہ ایک استعمال ہے احد کا، ٹھیک ہے. کاؤنٹنگ میں دہائی کے اضافے کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ احد. ایک اور استعمال احد کا ہوتا ہے کہ یہ پوزیسو کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں نا، جو تھوڑا بہت ہم نے آپ کو بتایا، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو یہ ایک پوزیسو کمپاؤنڈ ہے، پوزیسو کنسٹرکشن کہتے ہیں اس کو، بیت اللہ، ٹھیک ہے, اللہ کا گھر. تو اسی طریقے سے اگر آپ کہنا چاہیں دو میں سے ایک, دو میں سے ایک, تو اس کے لیے بھی یہ احدو کما, تم دونوں میں سے ایک, احدو کما, تو یہ دوسرا استعمال ہے لفظ احد کا. ٹھیک ہے, یعنی اس کو کہیں گے کہ بطور مضاف کے استعمال. ٹھیک ہے, یعنی احد جو ہے نا لفظ وہ مضاف بن رہا ہے اور کما مضاف الیہ بن رہا ہے, تو بطور مضاف کے بھی لفظ احد استعمال ہوتا ہے. اور تیسرا معنی ہے جس کو کہتے ہیں معنی وصفی. جی پہلا معنی بتایا کہ کاؤنٹنگ کے اندر 10 اضافہ جو کرتے ہیں نا اس کے لیے احد کا لفظ استعمال ہوتا ہے, یعنی 11 پھر 21 پھر 31, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر احد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. احد عشرا 11 کو کہتے ہیں, احد و عشرون 21 کو کہتے ہیں 21 کو, اور احد و سلاسون یہ 31 کو کہتے ہیں. تو یہ احد کا ایک استعمال ہے. پھر احد کا دوسرا استعمال بطور مضاف کے, ٹھیک ہے, مضاف یہ لکھ لیں بس لفظ, اس کی زیادہ تفصیل ابھی نہیں سمجھا سکتے آپ کو بیکاز یہ تھوڑا گرامر کا کانسیپٹ ہے. تو احدو کما تم دو میں سے ایک, ٹھیک ہے, یہ دوسرا استعمال ہے. تیسرا استعمال وہ یہاں پہ یہاں سے تعلق رکھتا ہے, وہ تیسرا استعمال کہلاتا ہے معنی وصفی. ٹھیک ہے, یعنی وصفی معنی, وصف کا معنی میں, وصف واو صاد فا وصف, ٹھیک ہے, وصفی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کا استعمال کا ہوتا ہے اکیلا, ٹھیک ہے, اکیلا کا ترجمہ کیا جاتا ہے وصفی معنی میں. یہ جو وصفی معنی ہے نا احد کے, یہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. یعنی وصفی معنی میں اگر آپ لفظ احد کو استعمال کریں گے تو وہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوگا. تو یہ اس میں بتانا مقصود تھا, اسی کے لیے آپ کو دو اور استعمال بھی بتا دیے, یعنی مضاف والا استعمال بھی بتا دیا اور گنتی میں دہائی کا اضافہ والا استعمال بھی بتا دیا. ٹھیک ہے, تو خیر یہ بس اتنا ہی اسی حد تک رکھیں, زیادہ اور کمپلیکیٹڈ نہیں ہے یہ. ویسے تو جو انہوں نے لکھی ہے نا تفسیر کے اندر اس کے لیے یہ بھی کافی سفیشنٹ انفارمیشن ہے احد کے بارے میں. اچھا تو یہ جو احد کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ جواب ہو گیا ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کے متعلق پوچھتے تھے کہ وہ سونے چاندی کا ہے یا کسی جوہر کا, یعنی کسی دوسری دھات کا, کسی دوسرے جوہر کا بنا ہوا ہے. سونے چاندی کا بنا ہوا ہے کیونکہ بھئی تم کہتے ہو کہ وہ پروردگار ہے, وہ سب سے بڑا ہے, وہ خالق ہے, مالک ہے, قدرت والا ہے, تو پھر یقیناً وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز سے بنا ہوا ہوگا جو کہ ان کے خیال میں سونا تھا. ٹھیک ہے, تو جواب یہ ہو گیا کہ نہیں وہ احد ہے, اور احد والی جو چیز ہوتی ہے نا یہ کسی چیز سے مل کے نہیں بنی ہوتی. جو احد ہوتا ہے وہ یعنی کسی مادے سے مل کے نہیں بنا ہوتا. خیر اس ایک مختصر جملے میں ذات و صفات کے سب مباحث آ گئے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی ساری ڈسکشن ایک لفظ احد کے استعمال سے آ گئی, اور لفظ کن میں نبوت اور رسالت کا مسئلہ بھی آ گیا. تو اس میں غور کرو تو یہ ایک مختصر جملہ ان عظیم الشان مباحث کو حاوی ہے. مباحث یعنی بحث کی جمع, مباحث کہتے ہیں بحث کی جمع کو, ان تمام عظیم الشان مباحث کو حاوی ہے جو بڑی بڑی جلدوں میں لکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرما دیا, اب جو دین کے علماء ہوتے ہیں مفسرین ہوتے ہیں وہ اس ایک جملے کو کھولتے ہیں اور کھول کر کے انہوں نے اس کے اوپر یعنی جلدوں کی جلدیں والیومز پہ والیومز لکھی. ٹھیک ہے, اس کی تفصیل کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں بات کر دی اور پھر اس کے بعد ہمارا کام یہ ہے یا علماء کرام کا کام یہ ہے کہ اب اس کی تفصیل کے اندر جائیں اور پھر لوگوں کو تفصیلات بتائیں. یہی علم کی گہرائی کہلاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی نے یہ علم علماء کو عطا کیا ہوتا ہے, تو وہ اس علم کو پھر آگے انسانوں تک پہنچاتے ہیں. کتابیں لکھ کر کے یا اپنے بیانات اور خطبوں کے ذریعے سے. اچھا, ایک چیز اور, اگر آپ لکھنے آہد کے بارے میں, کہ اگر آپ کسی شخص کو کہنا چاہیں نا کہ تم ایک ہو, تو آپ کسی شخص کو انتا احد نہیں کہہ سکتے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو کہیں انتا واحد. تو یہ بھی تھوڑا, یہ بھی ایک ڈفرنس ہے احد اور واحد کے درمیان. گویا کہ معنی وصفی ہے یہ, اور یہ صرف آپ اللہ کے لیے ہی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ انتا احد, یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ یا احمد انتا احد یہ نہیں کہہ سکتے, بلکہ آپ کو کہنا ہوگا کہ یا احمد انتا واحد, تم ایک ہو. اچھا, اگلی آیت ہے اللہ الصمد. تو لفظ صمد کے بارے میں ہم آتے ہیں کہ بہت سے معنی ہو سکتے ہیں, اسی لیے حضرات مفسرین کے اقوال اس میں بہت سے ہیں. مفسرین جو ہے نا, وہ جب تفسیر کرتے ہیں قرآن کی, تو اس کے لیے وہ قرآن کے دوسرے مقامات کو بھی استعمال کرتے ہیں, کیونکہ قرآن کی سب سے پہلے تفسیر جو ہے وہ قرآن ہی سے تلاش کی جاتی ہے. یہ ہو سکتا ہے قرآن کے اندر جو ایک بات کی جا رہی ہے وہ قرآن ہی میں کسی اور جگہ پر اس کی تفسیر بیان کری ہوئی ہو. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کے لیے قرآن کو دیکھا جاتا ہے, پھر قرآن کی تفسیر کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے یعنی صحابہ کرام, ان کے اقوال کو دیکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایون صحابہ کرام کے جو اسٹوڈنٹس تھے نا, تابعین اور تبع تابعین, ان کے بھی اقوال کو دیکھا جاتا ہے. اور پھر سب سے آخر میں جو قرآن کی تفسیر کے لیے استعمال کی جاتی ہے چیز, وہ عربی زبان کے جو ایکسپرٹس تھے, جو کہ اس زمانے کے قریش تھے یا اس زمانے کے عرب تھے, چاہے صرف قریش نہیں بلکہ پورے عرب کے اندر رہنے والے لوگ, اور ان لوگوں کے کلام کو دیکھا جاتا ہے. تو اس کے اندر ایون جو زمانے جاہلیہ کے عرب شعراء کا کلام ہے نا, عرب شعراء کا جو کلام ہے, اس کلام کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان شعراء نے عربی زبان کے الفاظ کو کن کن معانی میں استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے استعمال سے نا پھر اس ایک لفظ کے بہت سارے معنی سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس یہ مفسرین جو ہیں وہ پھر اتنی تفصیل میں جا کر کے کسی ایک لفظ کے معنی کو سمجھتے ہیں, پھر اس کو پھر یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے فردر ایکسپلین کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی روشنی قرآن اور حدیث ہی کی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو کہ قرآن اور حدیث کے اصولوں کے خلاف جاتی ہو. ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے, اپنی عقل بھی استعمال کرتے ہیں لیکن گائیڈڈ بائی قرآن اینڈ حدیث. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے بہت ساری تفصیلات کو ٹٹول کر کے پھر اس کے بعد کسی بات کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بخاری شریف کے اندر یہ چیز ہے کہ نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو ہم نہیں دیکھیں گے, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے لفظ صمد کی پھر جب انہوں نے تحقیق کری مفسرین نے, تو پھر ان کو بہت سارے معنی ملے اس کے. تو فرمایا کہ حضرات مفسرین کے اقوال اس میں بہت سارے ہیں, کیونکہ جس جس نے جتنی جتنی تحقیق کری پھر اس تحقیق کو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا بھی. امام حدیث طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السنہ میں, جو کہ ان کی ایک مشہور کتاب ہے, اس میں ان تمام اقوال کو جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سب اقوال صحیح ہیں, اور ان میں جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ سب ہمارے رب کی صفات ہیں. کیونکہ یہ سارے مفسرین جو تھے یہ مسلمان تھے, ایمان والے تھے, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی صفت بیان نہیں کری جو کہ خلاف جاتی ہو دین کے اصولوں کے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے فرمایا پھر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ ساری صفات جو مفسرین نے بیان کی ہیں سب صحیح ہیں, لیکن پھر فرماتے ہیں کہ اصل معنی صمد کے یہ ہیں کہ جس کی طرف لوگ اپنے حاجات اور ضروریات میں رجوع کریں, اور جو بڑائی اور سرداری میں ایسا ہو کہ اس سے کوئی بڑا نہیں ہو, یعنی اس سے زیادہ کوئی بڑا نہیں ہو. ٹھیک ہے, خلاصہ یہ ہے کہ اس کے سب اس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. تو یہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, تو انہوں نے باقیوں کے اقوال کو بھی صحیح قرار دیا لیکن پھر اپنی بھی ایک توجیہ بیان کری، اپنی بھی ایک گویا کہ ایکسپلینیشن بیان کری لفظ صمد کے لیے. تو وہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کر دی اور مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب سے اپنی تفسیر معرفۃ القرآن کے اندر اس کو نقل کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے پھر علماء یعنی اپنی اوپینینس کو بھی بیان کرتے ہیں، دوسروں کے اوپینینس کے بارے میں بھی کوئی ججمنٹ دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر علم کی کتابوں کے اندر ملتی ہیں. تو اللہ الصمد کے بارے میں یہ ہم نے سن لیا. اب آگے اچھا اس کے بارے میں کوئی اور بات چلے. اگلی آیت ہے لم یلد ولم یولد، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں کا جواب ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نسب نامے کا سوال کیا تھا کہ اس کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا جو توالد و تناسل کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے. یعنی مخلوق جو ہے نا وہ تو توالد و تناسل، یعنی جس طرح سے ماں بچے کو جنتی ہے اور باپ اس کے بچے کے بننے کے اندر باپ کا ایک رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں توالد و تناسل کا پروسیس. ٹھیک ہے، تو یہ جو پروسیس ہے وہ پروسیس جو ہے وہ مخلوق کے لیے تو اپلائی ہوتا ہے لیکن وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپلائی نہیں ہوتا. کیا فرما رہے ہیں آپ؟ کین یو نو سم انٹروڈکشن اباؤٹ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پراپر انٹروڈکشن کا ویسے موقع تو نہیں ہے اس لیے کہ ہم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تو نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ پوچھ رہے ہیں تو پھر اس کے لیے ساری اس کو ذرا سا تیاری کرنی پڑے گی، لیکن بیکاز کوئی ایسی ابھی مطالعہ نہیں کیا ان کے بارے میں. ہائر لیول کی انٹروڈکشن بے شک دے سکتے ہیں کہ یہ اولین دور کے مفسرین میں سے ہیں. ٹھیک ہے، غالباً یہ تابعین میں سے تھے یا تبا تابعین میں سے تھے، مجھے یاد نہیں ہے بالکل. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ بعد میں کبھی تیاری کر کے آپ کو بتا دیں گے. آپ کو یقیناً معلوم ہو گئی ویسے بھی، لیکن ٹھیک ہے. لیکن تفسیر ابن کثیر جو ہے وہ ون آف دا موسٹ اوتھینٹک تفاسیر کے اندر سے ہے. ٹھیک ہے، ولم یکن لہ کفواً، بلکہ موسٹ اوتھینٹک بھی ہے اور موسٹ یعنی فیمس بھی ہے، سب سے زیادہ مشہور تفاسیر میں سے بھی یہ شامل ہے حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر. ولم یکن لہ کفواً احد. اچھا یہ ہو گیا کلیئر، لوگوں کو کوئی سوال تو نہیں ہے. توالد و تناسل کے ذریعے سے مخلوق وجود میں آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توالد و تناسل کے ذریعے سے وجود میں نہیں آیا، تو نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے اور نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ تو وجود میں آئے ہی نا، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی اللہ تو ہے ہی واجب الوجود. وجود میں آنے والا کانسیپٹ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ہی نہیں. آگے ولم یکن لہ کفواً احد، تو کف یہ لفظ تھا، کف اس کے لفظی معنی ہے مثل اور مماثل کے، یعنی مثل معنی سملر اور مماثل کے بھی یہ معنی ہے کہ کوئی چیز جو کہ مماثلت رکھتی ہو کسی دوسری چیز کے ساتھ، تو اس کو کف کہتے ہیں. معنی یہ ہے کہ نہ کوئی اس کا مثل ہے نہ کوئی اس سے مشاکلت اور مشابہت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی مشاکلت کا ترجمہ یعنی ایک تو یہ آپ کو بتایا تھا کہ اگر مشکل کے لفظ میں اس معنی میں اس کو لیا جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ چیزوں کو گھول کر کے نہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ گھول کر کے نہیں بنے، اور مشاکلت کا مطلب شکل کا کبھی اللہ تعالیٰ کی جو کسی دوسرے کی شکل کے ساتھ بھی اس کو مشابہت نہیں جا سکتی ہے. خیر مشابہت کے لفظ کے اندر بھی یہ بات شامل ہو جاتی ہے، کسی بھی طریقے سے مشابہت نہیں ہے، نہ تو صفات کے اندر مشابہت ہے اور نہ جو ہے وہ ظاہری کوئی ایسا فارم جو ہے وہ اس کے اندر مشابہت ہے اللہ تعالیٰ کی. اچھا یہ جو کف کا لفظ ہے، یہ کف کا لفظ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایک جگہ پہ اپلائی ہوتا ہے بہت، تو وہ ہے شادی بیاہ کا معاملہ. ٹھیک ہے، شادی بیاہ کے معاملے کے اندر جس کی شادی کی جا رہی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو اس کا رشتہ کف کے اندر دیکھنا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے دین کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے کہ اگر وہ لڑکا یا لڑکی کسی پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو تو اس کا رشتہ جو ہے وہ آپ پڑھے لکھے ہی گھرانے میں تلاش کریں. اس کا رشتہ جو آپ کسی ایسے گھرانے میں نہ کر دیں جہاں پہ کہ پڑھنے لکھنے کا بالکل رواج نہ ہو. جیسے کہ کچھ کاروباری قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل بھی نہیں پڑھے لکھے ہوتے ہیں, بس دو چار جماعتیں پڑھ لی یا کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ لے دے کر کے میٹرک پاس کر لیا اور اس کے بعد دکان پہ لگ گئے. ٹھیک ہے, تو اگر لڑکی جو ہے وہ لیٹس سے ایم اے پاس ہے یا اس نے کوئی اچھی تعلیم حاصل کری ہوئی ہے, تو اب آپ ایسی لڑکی کی اگر کسی ایسے لڑکے کے ساتھ شادی کر دیں گے نا تو پھر وہ ایک یعنی وہ لوگ ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے کف کے اندر تلاش کرنا رشتہ. اسی طریقے سے خاندان کا جو حسب نصب ہے وہ بھی دیکھنا, وہ بھی کف کے اندر دیکھنا. ٹھیک ہے, وہ اس اعتبار سے نہیں کہ یہ تو جی بہت اونچی گھرانے کے لوگ ہیں اور افضل لوگ ہیں دوسروں کے مقابلے میں, تو باقی لوگ جو ہیں وہ ان سے افضلیت میں ان کے برابر نہیں ہے, اس یہ انداز نہیں ہے. یعنی تکبر والا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایسا ہونا چاہیے کہ بھئی کچھ یعنی خاندان اگر وہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر کچھ شریف خاندان کہلاتے ہیں, تو اب ایسے خاندان والوں کی شادی جو ہے وہ پھر جو دوسرے شریف خاندان والے معاشرے کے اندر ہیں یعنی جن کے کچھ عزت ہوتی ہے کچھ مقام ہوتا ہے, تو ان کی شادی جو ہے وہ پھر ایسے ہی خاندان کے اندر کرنا, یہ یعنی یہ کف میں شادی کرنا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو اس سے جو ایکسیپشن لی جاتی ہے نا وہ ایکسیپشن جو ہے وہ اسی وقت مناسب ہوتی ہے جب کسی بزرگ کے یعنی کسی بڑے کے جو کہ سمجھ رکھتا ہو یا وہ اچھی طریقے سے اگلے خاندان کو جانتا ہو کہ نہیں بے شک یہ کف میں تو نہیں ہے لیکن یہ اتنے اچھے لوگ ہیں یا اتنے نیک لوگ ہیں کہ ان کے اندر شادی کرنے سے نا خرابی نہیں ہوگی. تو اگر کسی بزرگ نے اس طرح کا مشورہ دیا یا کسی بزرگ نے ایسے حکم دیا کہ نہیں آپ ایسی جگہ پہ شادی کر لیں تو وہ پھر ایک ایکسیپشن ہوگی, لیکن رول کیا ہے؟ رول یہ ہے کہ کف کے اندر ہی شادی کرنی چاہیے. کف کا لفظی معنی پھر سے بتا دیں, یہ آپ کے سامنے کتاب ہونی چاہیے, اس کے اندر جو لکھی ہوئی چیزیں ان کو ریفر بھی کریں. کف کے لفظی معنی مثل اور مماثل کے ہیں, یعنی مماثلت. کف شریعت سے, جی ہاں یہ کف کی جو تعلیم ہے یہ یعنی شریعت ہی سے بتا رہا ہوں آپ کو, یہ کسی معاشرے سے نہیں ہے, لیکن اس کے اندر ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں. تو کف کے اندر نہ کرنے کی وجہ سے پھر سوشل پرابلمز ہوتی ہیں. اچھا, یعنی پھر ایڈجسٹ کرنے کے لیے ذرا ایکسٹرا محنت کرنی پڑ جاتی ہے, تو ایکسٹرا محنت بھی ہم کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. سورہ اخلاص میں مکمل توحید اور ہر طرح کے شرک کی نفی ہے. اب یہ جو لاسٹ پیراگراف ہے نا اس کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں کم الفاظ کے اندر بیان کر دی ہیں, تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنے والے منکرین توحید کی دنیا میں مختلف اقسام ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو صرف ایک قسم کے لوگ نہیں ہیں منکرین توحید بلکہ مختلف قسموں کے منکرین توحید, بلکہ اس کو منکر نہیں کہیں گے, اس کو منکرین توحید کہیں گے, منکر انکار کرنے والے منکر. اچھا, سورہ اخلاص نے ہر طرح کے مشرکانہ خیالات کی نفی کر کے مکمل توحید کا سبق دیا ہے, کیونکہ منکرین توحید میں ایک گروہ, گویا کہ یہ پہلا گروہ ہے جس کی یہ بات کر رہے ہیں آپ, ایک گروہ تو خود اللہ کے وجود ہی کا منکر ہے, منکر ہے اللہ کے وجود ہی کا منکر ہے. ٹھیک ہے, یہ آج کے دور کے اندر ایتھیسٹ جو لوگ کہلاتے ہیں نا, ایتھیسٹ, اے جو ہے نا یہ اینٹی کے معنی میں آتا ہے, اینٹی, اور تھیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کہ کسی ڈیٹی پہ یا کسی سپر بینگ کے اوپر یقین رکھتے ہیں, وہ تھیسٹ ہوتے ہیں, سپر بینگ کے اوپر یا کسی سپر اتھارٹی کے اوپر یقین رکھتے ہیں وہ تھیسٹ کہلاتے ہیں, اور اے تھیسٹ کون ہوتے ہیں؟ اینٹی تھیسٹ. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں کہ نہیں کیونکہ یہ کوئی ایسی سپر بینگ نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس سب کچھ جو ہے وہ خود بخود ہو رہا ہے اور ایک سائنس کا سسٹم ہے, ایک جو ہے فزیکل لاز ہیں, تو یہ فزیکل لاز کی بیسس پہ سارا کا سارا نظام چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آج کے دور کے ایتھیسٹ ہو گئے پہلا گروپ. پھر دوسرا گروپ, بعض وجود کے تو قائل ہیں یعنی اللہ کے وجود کے قائل ہیں مگر وجوب کے منکر ہیں. وجوب وجوب کیا مطلب؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایک سپر بینگ ہے یا ایک کریٹر ہے لیکن یہ ہمیشہ سے نہیں ہے, یا یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمیشہ نہیں رہے گا, تو اس قسم کے نا اس کے اندر نقص نکال دیتے ہیں, نقص بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود میں. ٹھیک ہے, تو وجوب وجود کے منکر ہیں, یعنی واجب الوجود والا جو کانسیپٹ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا اس کے منکر ہیں, یا ممکن ہیں سوری. ٹھیک ہے, تو یہ دوسرا گروہ ہو گیا. آپ چھوٹا چھوٹا اس کے اوپر ون اور ٹو لکھ سکتے ہیں. نمبر تھری, بعض دونوں کے قائل ہیں مگر کمال صفات کے منکر ہیں, منکر ہیں کمال صفات کے, یعنی وہ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے, یعنی کوئی کریٹر ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, یعنی واجب الوجود کے بھی قائل ہیں, لیکن اس کی جو صفات ہے نا وہ اس کے پاس کامل درجے میں نہیں ہے, بلکہ کچھ نقص ہیں اس کی صفات میں, یعنی اس کے پاس کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے نا تو اس کے اندر جو صفات ہیں وہ 80% موجود ہیں یا 90% موجود ہیں. ٹھیک ہے, لیکن 10% کم ہے اس کے پاس, تو 10% جو ہے نا وہ کسی اور کی مدد کے ساتھ مدد اس کو چاہیے ہوتی ہے, یا 10% کسی اور کے پاس ہے. 90% یہ اگزامپل کے طور پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 90% تو اللہ کے پاس ہے لیکن 10% کسی اور کے پاس ہے وہ صفات. ٹھیک ہے, تو یہ تیسرا گروہ ہے. تو اس میں ایک منٹ, اس کے اندر آپ جو مشرکین مکہ تھے یا اس قسم کے جو مشرکین دوسرے علاقوں کے اندر رہتے تھے, طائف کے ہوں یا آج کے دور میں بھی جو مشرکین کہلاتے ہیں زیادہ تر, تو وہ اس تیسرے گروہ کے اندر آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا یہ کہتے تھے کہ یہ جو انہوں نے بت بنائے تھے نا جو کہ کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے یا مختلف جگہوں پر لات منات, اور تو وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ہے تو صحیح اور اللہ تعالیٰ ہی خالق بھی ہے. ٹھیک ہے, لیکن باقی صفات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے یا تو ان بتوں کو سپرد کر دی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر سے یعنی گویا کہ نعوذ باللہ بوجھ اتار کر کے ان لوگوں کو دے دیا ہے وہ اتھارٹی. ٹھیک ہے, تو اب بارش والی اتھارٹی جو ہے وہ اس بت کو دے دی گئی ہے, اور فلانی اتھارٹی اس بت کو دے دی گئی ہے, لوگوں کو دولت بانٹنے والی اتھارٹی جو ہے وہ اس بت کو دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے پاس کچھ اتھارٹیز ہیں اور باقی اتھارٹیز ان بتوں کے پاس ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی کمال صفات کے منکر ہو گئے, منکر ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ مشرکین مکہ اس کی ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سپرد کر دیا یا اللہ کو ان کی مدد کی ضرورت ہے, ان کی مدد کے بغیر اللہ تعالیٰ کام نہیں کر سکتے پورا نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, تو یہ تیسرا گروہ تھا. چوتھا گروہ, بعض یہ سب کچھ مانتے ہیں یعنی کمال صفات بھی مانتے ہیں مگر پھر عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ان کو اس بات میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمام صفات موجود ہیں, لیکن پھر بھی جب وہ عبادت کرتے ہیں نا تو وہ اپنا سر جو ہے یعنی جس کو کہتے ہیں سجدہ عبادت, عبادت والا سجدہ, وہ عبادت والا سجدہ جو ہے وہ اللہ کے غیر کے سامنے بھی کرتے ہیں. اس کے اندر کیوں کون سی مثالیں ہو گئیں, اس کے اندر یعنی عیسائی بھی آ گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا, وہ گاڈ کو تو مانتے ہیں اور گاڈ کو فادر مانتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں کہ جی سب سے بڑا تو گاڈ ہی ہے, سب کچھ گاڈ کے پاس ہی ہے, لیکن جب عبادت کرتے ہیں نا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی مورتی بنا کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سجدہ کرتے ہیں, رائٹ, صلیب کو بھی سجدہ کرتے ہیں. صلیب کو کیوں سجدہ کرتے ہیں بھائی, کیونکہ صلیب کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ لٹکائے گئے تھے, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. پھر اسی کے اندر آج کل کے جو ہندو ہیں نا ان میں بھی اکثر ایکچولی یہی معاملہ چل رہا ہے ان کے ساتھ بھی, کیونکہ ہندو جو ہیں وہ گائے کو پوجتے ہیں. اب وہ گائے کو کوئی خدا کو نہیں مانتے, یعنی گائے کو یہ کو نہیں مانتے کہ گائے کے پاس جو ہے وہ اتنی پاور ہے اور گائے کے پاس جو ہے وہ گائے کچھ بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, ایسا کچھ نہیں مانتے وہ گائے کے بارے میں. وہ گائے کو کیوں سجدہ کرتے ہیں, کیونکہ وہ گائے کو نفع والی چیز سمجھتے ہیں کہ یہ نفع دیتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے وہ کسی نے بتایا مجھے کہ کسی ہندو اس کو پروفیسر صاحب نے بتایا کہ جی ہندوؤں کے نا 3.5 کروڑ خدا ہیں, 3.5 کروڑ خدا ہیں, کیونکہ 3.5 کروڑ مخلوقات کو وہ جانتے ہیں, تو ہر مخلوق سے کچھ نہ کچھ ان کو نفع نظر آ رہا ہوتا ہے, ہر ایک کو سجدہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے وہ پھر کیا کرتے ہیں, وہ جو نیک لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا, تو ایون وہ نیک لوگ چاہے مسلمان کیوں نہ ہو, مسلمان بھی جب نیک لوگ مر جاتے ہیں نا, وہ مسلمانوں کی مورتیاں بنا کر کے یا ان کی تصویروں کے سامنے سجدہ شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کوئی تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ جو پیر صاحب جن کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ پیر صاحب جو ہے وہ گویا کہ بارش برسانے پہ قادر تھے, یا پیر صاحب جو ہے وہ دنیا کے نظام چلا رہے ہیں, بس وہ ان سے ایسی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ سجدہ کرنا شروع ہو جاتا ہے ان کے سامنے. ٹھیک ہے, تو آج کل کے ہندو اور عیسائی, حتیٰ کہ یہودیوں کی بھی ایک کیٹیگری ہے جو کہ عزیر علیہ السلام کو, جیسے قرآن فرماتا ہے کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, تو ان کی بھی پرستش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سب جو ہے نا وہ اس چوتھی کیٹیگری کے اندر آ جاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی کمال صفات کے بھی منکر نہیں ہے, یعنی وہ یہ صفات اٹھا کر کے ان نیک لوگوں کو نہیں دے رہے ہوتے جن کے آگے سجدہ کرتے ہیں, یا گائے کو نہیں دے رہے ہوتے, یا بندر کو نہیں دے رہے ہوتے, لیکن سجدے کے اندر وہ ان سب کو شامل کر رہے ہوتے ہیں, سجدہ عبادت ان سب کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بعض یہ سب کچھ مانتے ہیں مگر پھر عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں. ان سب کے خیالات باطلہ کا رد اللہ احد میں ہو گیا. اب پانچویں کیٹیگری یہاں پر ہے, بعض لوگ عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے مگر حاجت روا اور کارساز یعنی کام کرنے والا اللہ کے سوا دوسروں کو بھی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مسلمان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ کسی کے یعنی عبادت اللہ کے سامنے کسی اور کے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں کرتا. ٹھیک ہے, لیکن اس کا عقیدہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ غیر اللہ کو یعنی یہ بیسیکلی جو ہے نا وہ نیک لوگ ہی ہوتے ہیں جن کو کہ وہ یعنی حاجت روا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی میری حاجتوں کو پورا کرنے والا جو ہے نا وہ بندہ ہے, اور یعنی وہ نیک آدمی جو ہے وہ میری حاجتوں کو پورا کر دے گا اور میرے کام بنا دے گا. کارساز سے مراد جو ہے نا وہ بگڑے ہوئے کام بنا دینے والا. ٹھیک ہے, تو یہ عقیدے کی گمراہی کہلاتی ہے مسلمان ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے, یعنی ہے وہ مسلمان, کلمہ وہ ہے لیکن اس کا اس قسم کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, یہ عموماً طور پر جو اہل بدعت لوگ ہوتے ہیں جن کو بدعت کے اندر جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر وہ اس قسم کے مشرکانہ عقائد کے بھی شکار ہو جاتے ہیں, صرف بدعت کا شکار نہیں ہوتے بلکہ مشرکانہ عقائد کا بھی شکار ہو جاتے ہیں, اور وہ عقائد یہی ایسے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس قسم کے بھی تصور ان کے ذہن کے اندر ہوتا ہے, اور یہ عموماً جو ہوتا ہے جو مزاروں پہ جا کر کے آپ جو عرس وغیرہ کے معاملات دیکھتے ہیں تو وہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ اسی قسم کے عقائد کا شکار ہوتے ہیں. اس کی تفسیر سے تو لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کافی لوگ کسی نہ کسی طرح شرک میں انوالو ہیں, قبروں پر جانا اور مانگنا. ہاں, یہ یعنی پانچویں کیٹیگری کے اندر ظاہر ہے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, ان کے خیال کا ابطال لفظ صمد میں ہو گیا, یعنی حاجت روائی اور کارسازی کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, تو یہ لفظ صمد کی تفسیر سے یہ بات کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے, اچھا, اب آخری چھٹی چیز جو ہے چھٹی کیٹیگری, اس کے اندر وہ انہوں نے اولاد والے معاملہ رکھا ہے کہ بعض لوگ اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہیں, ان کا رد لم یلد ولم یولد میں ہو گیا. تو عیسائی وغیرہ آلریڈی ویسے کور تو ہو چکے ہیں لیکن اسپیشلی لم یلد ولم یولد جو ہے وہ اسپیشلی عیسائیوں کے اوپر اپلائی ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا بیٹا والا معاملہ جو ہے وہ صرف عیسائی ہی کرتے ہیں, اور یہودیوں کی ایک کیٹیگری جو کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو یہ چھٹی کیٹیگری ہو گئی. ٹھیک ہے, اچھا, اب بس یہاں پر ایک وہ ٹاپک جو ہے وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. یہاں پر جو یہ ہے نا حاجت روائی اور کارسازی, ٹھیک ہے نا, یہ جو کانسیپٹ ہے نا یہ کانسیپٹ جو ہے وہ اچھا خاصا ڈیٹیل کانسیپٹ ہے کیونکہ اس کے اندر نا وہ بات تو بالکل 100% درست ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسرے سے اولاد مانگنا, ٹھیک ہے, جیسے کہ قبر کے بعد جا کر کے کسی دوسرے سے اولاد مانگنا, یا کسی دوسرے سے کہنا کہ جی آپ جو ہے نا وہ بارش کی طرح برسا دیں, ٹھیک ہے, بارش کی طرح برسا دیں, یا جو ہے وہ آپ کہتے ہیں جی پیر صاحب آپ ذرا موسم تو ٹھیک کر دیں تاکہ میں کسی کوئی مجھے اپنا واقعہ سنا رہا تھا کہ جا رہے تھے گاڑی کے اندر تو موسم ذرا خراب ہو گیا تو کسی نے کہا کہ جی اپنے پیر صاحب سے کہا یعنی پیر صاحب آپ ذرا کچھ موسم تو ٹھیک کرتے ہیں, گاڑی تو میں ٹھیک سے چلا لوں, ٹھیک ہے. تو اس قسم کی باتیں کرنا یہ جو ہے نا 100% عقیدے کا شرک ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی اب آپ جو ہے وہ موچی کے پاس جا کر کے اپنے جوتے ٹھیک نہیں کروائیں گے, ٹھیک ہے, کہ جوتا خراب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ہی میرے جوتے کو ٹھیک کرے گا, رائٹ. ایسا بھی تو نہیں ہوتا نا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ غازٹ ہے, ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ غازٹ ہے تو اب گھر میں بیٹھے ہوئے کہ جی اللہ تعالیٰ تو مجھے رزق دے گا, تو پھر جاب کرنے کیوں جاتے ہیں, رائٹ. پھر اس کے بعد دکان پہ کیوں جا کر کے بیٹھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ غازٹ ہے, لیکن پھر بھی جو ہے وہ مینیجر کے پاس جا کر کے سیلری لے کر کے آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بیت اللہ جا کر کے سیلری لے کر کے آ رہے ہوتے ہیں, مینیجر کے پاس جا کے سیلری لے کر کے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیوں جائز ہوتا ہے؟ کیونکہ ان چیزوں کو آپ اسباب سمجھ رہے ہوتے ہیں, اسباب. ان کو آپ مسبب الاسباب نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اس نے ہی مجھے رزق دینا ہے, یا اس نے ہی جو ہے وہ میرے مسئلے کو حل کرنا ہے, میری مصیبت دور کرنی ہے. ٹھیک ہے, مصیبت دور کرنے کے لیے بھی ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں, ہم دوسرے لوگوں کے پاس بھی جاتے ہیں کہ جی مصیبت کا کوئی ہمیں علاج بتا دیں, کوئی ہمیں طریقہ بتا دیں. لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہو کہ یہ اسباب ہیں, یہ اس سے زیادہ نہیں ہے, اور ان اسباب کے اندر جو حقیقت جو یعنی جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اسباب کے اندر جو اثر ہے نا وہ اللہ ہی نے ڈالنا ہے, تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو اسباب تو اختیار کرنا یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے, یہ تو سنت سے ثابت ہے. لیکن اگر اس چیز کو جو ہے وہ مسبب سمجھنا شروع کر دے بندہ, یہاں پہ جا کر کے عقیدہ کا شرک شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی نا کنفیوژن ہے. ایک تو وہ کیٹیگری ہے نا لوگوں کی جو کہ یعنی بالکل ہی جا کر کے اولاد بھی مانگ رہے ہیں, بارش بھی مانگ رہے ہیں, یہ بھی مانگ رہے ہیں, وہ بھی مانگ رہے ہیں کسی غیر اللہ سے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے دوسری طرف بھی ایکسٹریم ہے. دوسری طرف ایکسٹریم کیا ہے کہ جی ویسے تو کرتے سب کچھ خود بھی ہیں, لیکن کسی دوسرے بندے کو اگر دیکھتے ہیں نا کہ وہ اسباب کو اختیار کر رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو مشرک ہو گیا ہے, یہ تو پاگل ہو گیا ہے, اس کا تو عقیدہ خراب ہو گیا ہے. حالانکہ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ کام, اسباب کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں. اگلا بندہ بھی اسباب کے درجے میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ لیبل لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں, ٹھیک ہے. مڈل راستہ یعنی اعتدال کا راستہ وہی صحیح راستہ ہے کہ اسباب اختیار کریں لیکن اس کو مسبب الاسباب نہ سمجھیں. قبروں پر جانا اور مانگنا, جی قبروں پہ جانا اور مانگنا یہ تو علماء کرام کے نزدیک کلیئر یہ شرک ہے کہ آپ ان سے مانگیں, ڈائریکٹلی ان سے مانگیں. حضرت منافق کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ منافق کس کیٹیگری میں آتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس قسم کا شرک کر رہے ہیں. یہ یہاں پہ شرک کی بات ہوئی ہے, یہاں منافق کی بات نہیں. منافق ایک الگ ہی چیز ہے, یعنی وہ کافر ہے, اوپر سے اپنا آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے, وہ منافق کہلاتا ہے. اب کس قسم کا کافر ہے یہ تو پھر یعنی آپ بتائیں کون سے والے منافق کی بات کر رہے ہیں, پھر ہم بتائیں گے کہ بھی آپ وہ کس والی کیٹیگری میں آتے ہیں. وہ ادروائز منافق لفظ سے کچھ پتا نہیں لگتا کہ ان پانچ میں سے یا ان چھ میں سے کس کیٹیگری میں آئے گا. از اینی ریلیجن سیئنگ دیٹ اللہ از سن آف سم ون؟ اللہ از سن میں نے تو آج تک نہیں سنا. ولم یولد از فور ہوم؟ یہ تو کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا نا کہ جی اللہ کا باپ کون ہے, ٹھیک ہے. یہ اب انہوں کا ایک سوال تھا, ان کے یا تو وہ طنز میں سوال کر رہے تھے یا ویسے آؤٹ آف کیوریوسٹی وہ سوال کر رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کو انٹرٹین کیا اور اس کا جواب دیا اس صورت کے اندر, ٹھیک ہے. وہ ان کے سوال کے جواب تو یہ نہیں تھا کہ جی وہ بلیو کرتے تھے کہ نہیں اللہ تو کسی کا بیٹا ہے نا اس بیٹا, ایسا نہیں تھا, ان کا بس سوال تھا, ٹھیک ہے. تو اسباب کا معاملہ جو ہے وہ الگ ہے, ہم اسباب اختیار کرتے ہیں اور ان کو اسباب کے درجے میں رکھتے ہیں تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن اسباب کو مسبب الاسباب سمجھ لینا پھر یہ شرک اور کفر کے اندر آ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ الحمدللہ مکمل ہوا. اب ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے, تو ارادہ تو ویسے یہ تھا کہ ہم حدیث کے سبجیکٹ کو دوبارہ شروع کریں گے, لیکن فی الحال یہ کرنا ہے کہ ٹائم بھی کیونکہ زیادہ نہیں بچنا تھا. تو ہم نے فقہ کے لیے آپ کو جو کتاب بتائی تھی نا وہ تھی تسہیل بہشتی زیور, کہ تسہیل بہشتی زیور ابھی ہم شروع تو نہیں کر رہے اگزیکٹلی, لیکن اس کے اندر ایک اس کا مقدمہ ہے, ٹھیک ہے. اس مقدمے کو تھوڑا دیکھ لینے کا آج ارادہ کیا تھا, اگر آپ لوگوں کے سوال مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد. دل کا نفاق جو کہتے ہیں وہ منافق کہلاتا ہے, کہلاتے ہیں کیا؟ دل کا نفاق, یہ نہیں, یہ ذرا آپ کے ورڈز ہیں وہ تھوڑے سے آئی تھنک یہ آپ یوز صحیح نہیں کہہ رہے ہیں. دل کا نفاق مطلب انسان کے دل کے اندر جو نفاق والی کیفیت ہوتی ہے اس کی بیسس یہ ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے کچھ ہوتا ہے اندر سے کچھ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اوپر سے مسلمان ہے اندر سے کافر ہے, ٹھیک ہے. اگر ایسی اس کی کیفیت ہے تو وہ بندہ پکا منافق ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کا یہ کیفیت ہے کہ اوپر سے نیک بن رہا ہے اور اندر سے گناہ کر رہا ہے تو ایسے بندے کو کافر نہیں کہیں گے یا منافق نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے. ایسے بندے کو گناہگار مسلمان کہیں گے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہی سوال کر رہے ہیں تو آپ کا جواب یہ ہے کہ ایسا بندہ گناہگار مسلمان کہلاتا ہے. وسیلہ کیا ہے اور کیا وسیلہ جائز ہے؟ وسیلہ جو ہے نا یہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر علماء نے بہت تفصیل کے ساتھ کتابیں وغیرہ لکھی ہیں, تو اس کے تفصیل کے اندر ہم یعنی پھر وہ پھر اوور لوڈ ہو جائے گا اور کچھ لوگوں کے لیے اوور لوڈ ہو جائے گا. تو ابھی اس ٹاپک کو رہنے دیں. مزار پر اللہ کو مزار والے بزرگ کا حوالہ دے کر اور اس کی نیکی کا واسطہ دے کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ جی آپ نے وہی وسیلے والے سوال دوسرے الفاظ میں کر لیا, تو اس کے لیے اس انداز سے دعا کرنا کہ اے اللہ اس نیک بندے کی آپ کی نظر میں یا آپ کے پاس جو مقام ہے اس کے مقام کو وسیلہ بنا کر کے میں آپ سے دعا کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے, ٹھیک ہے. صحابہ کرام نے اس طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنا کر کے بارش کی دعا مانگی تھی, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بہت ساری تفصیلات ہیں اس کے اندر, ظاہر ہے. وسیلے کی پھر ڈفرینٹ فارمز ہیں کہ اس طریقے سے وسیلے سے دعا کرنا ناجائز ہے اور اس طریقے سے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کافی ساری تفصیل ہے. کسی دن وسیلے کو تفصیل سے ڈسکس کریں. میں میرے خیال میں آپ کو کوئی کتاب بھیج دیتا ہوں, آپ اس کو دیکھ لیجیے گا, تو کافی ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا. خیر نہیں, ابھی جو ہے وہ تسہیل بہشتی زیور, اس کا لنک میں یہاں پہ پیش کرتا ہوں, اس کو ذرا سا کلک کر لیں. جن لوگوں کے پاس بک اویلیبل نہیں ہے تو وہ بس اس کلک کو کلک کریں, اس لنک کو کلک کریں اور صفحہ نمبر 30 اس کتاب کا کھول لیں اپنے پاس. اگر آپ فون پر ہیں تو معذرت کے ساتھ فون پر کھولنا آپ کو مشکل تو ہوگا, یا تو کھل جائے تو اچھی بات ہے, ورنہ پھر آپ بس تقریری کو سن لیں, 10 ہی منٹ ہے ہمارے پاس. تو صفحہ نمبر 30 کے اوپر تسہیل بہشتی زیور کے اندر اس کی پہلی اینٹ کے نام سے اس کا مقدمہ ہے, ٹھیک ہے. یہ لکھا ہے مفتی ابو لبابہ صاحب, ایک ہوتے ہیں کراچی شہر کے اندر جامعۃ الرشید کے اساتذہ میں سے ہیں, مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب, مفتی تقی عثمانی نام رکھاتا ہوں, کے بہت ہی ذہین اسٹوڈنٹس میں سے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب ان کی بہت تعریف کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جو دور حاضر کے مسائل ہیں نا, دور حاضر کے مسائل, ان دور حاضر کے مسائل میں میرا کوئی شاگرد میرے سامنے بحث نہیں کر سکتا دور حاضر کے مسائل میں, ٹھیک ہے. یعنی دور حاضر سے مراد کی کہ جو پچھلے دور کے مسائل ہیں جو کہ لکھے ہوئے کتابوں کے اندر, ان میں تو ماشاءاللہ کافی لوگ جو ہے وہ بحث کر سکتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, لیکن دور حاضر کے مسائل میں الحمدللہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے. تو اپنے شاگردوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں, دوسروں کے بارے میں نہیں کہہ رہے, اپنے شاگردوں کے بارے میں کہہ رہے کہ میرا کوئی شاگرد اسے ڈسکشن نہیں کر سکتا سوائے مفتی ابو لبابہ کے, ٹھیک ہے. تو یہ قول ہم نے کافی سال پہلے ان کے بارے میں سنا تھا. تو پہلے اینٹ کے اندر فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث, سوری کتاب شروع ہو رہی ہے تو ہم ذرا ایک دو دعائیں بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد المبارک وسلم, رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین, یا فتح یا فتح یا فتح, اے اللہ اس کو ہمارے لیے آسان فرمائیے اور اس کو ہمارے لیے مشکل نہ فرمائیے, اور ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں, اے کھولنے والے اے کھولنے والے اے کھولنے والے یا فتح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن و حدیث سرچشمہ ہدایت اور منبع روحانیت ہے. ہدایت کا سر چشمہ بھی قرآن و حدیث ہیں اور روحانیت کا منبع یعنی جہاں سے روحانیت کی ساری شعائیں اور روشنیاں پھوٹتی ہیں وہ سب کا سب قرآن اور حدیث ہے. جو ان سے چمٹا رہے گا اس کو گمراہی کی وادیوں سے چلنے والی شیطانی ہوائیں بھٹکا نہیں سکتی. قرآن و سنت کے احکام کا نچوڑ فقہ ہے. ٹھیک ہے, علماء اسلام نے جب عوام الناس کی آسانی کے لیے کتاب و سنت سے اخذ کیے گئے احکام کو مرتب کیا تو علم فقہ وجود میں آیا. یعنی جو احکامات ہیں کہ جی آپ نے کتنی بڑا مرتبہ نماز پڑھنی ہے دن کے اندر, یہ ایک حکم ہے, پانچ مرتبہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, کن کن وقتوں میں نماز پڑھنی ہے, یہ ایک حکم ہے کہ فجر کے وقت میں پڑھنی ہے, پھر ظہر کے وقت میں, پھر عصر کے وقت میں, مغرب کے وقت میں, عشاء کے وقت میں, یہ سب احکام ہیں. یہ احکام کہاں پر, کہاں سے ملتے ہیں؟ قرآن سے اور حدیث سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن قرآن اور حدیث کے اندر یہ احکامات جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر اسکیٹرڈ ہیں, بکھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن کی کسی آیت سے جو ہے وہ آپ کو چار نمازوں کا حکم ملتا ہے اور کسی دوسری آیت سے آپ کو پانچویں نماز کا حکم ملتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے نماز کا طریقہ, یہ نماز کا طریقہ آپ کو قرآن میں کہیں بھی نہیں ملتا, یہ آپ کو حدیث کے اندر جا کر کے ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک نماز کا جو عمل ہے یا جو ایک عبادت ہے نماز کی, اس نماز کی عبادت کو کرنے کے لیے آپ کو قرآن اور حدیث کے سارے علوم کو سمیٹنا پڑتا ہے, تب کہیں جا کر کے آپ کو ایک نماز کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو فقہاء کرام نے کیا کام کیا, انہوں نے یہ سارے تفصیلات قرآن سے اور احادیث مبارکہ سے سمیٹی اور ان کو کمپائل کر دیا, مرتب کر دیا, اس کو فقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کام کے اندر یعنی مرتب کرنے کے اندر, کمپائل کرنے کے اندر بہت سارے لوگوں نے کام کیے, لیکن کچھ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مقبولیت عطا فرما دی, زیادہ قبولیت عطا فرما دی, اور کچھ کو اتنی زیادہ قبولیت عطا نہیں فرمائی. ٹھیک ہے, تو کچھ جو بڑے بڑے فقہاء کرام ہیں نا, وہ اس یہ وہ بھی وہی کام کر رہے تھے جو کہ دوسرے فقہاء کرام کر رہے تھے, لیکن اللہ کی طرف سے معاملہ یہ ہوا کہ جو دوسرے فقہاء کرام تھے ان کی فقہ جو ہے نا وہ زیادہ عرصہ امت کے اندر چلی نہیں, بلکہ خود بخود وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, لیکن ان چار فقہاء کرام کی جو کہ امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے, انہوں نے جو مرتب کری تھی فقہ, یہ فقہ زیادہ امت نے قبول کر لی اور یہ چلتی رہی حتیٰ کہ آج تک جاری ہے. ٹھیک ہے, آج تک موجود ہے ان کی مرتب, ورنہ اور بھی فقہاء کرام تھے. ایک مشہور نام حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے, وہ بھی ایک بہت بڑے فقیہ تھے, انہوں نے بھی فقہ کو مرتب کیا تھا اپنے طور پر. ٹھیک ہے, اور بھی لوگ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی صرف محدث نہیں تھے, فقیہ بھی تھے, لیکن امام بخاری کی حدیث کو قبولیت ملی, فقہ کو قبولیت نہیں ملی. ٹھیک ہے, تو یہ مرتب کرنے کا کام, یہ دراصل فقہ کہلاتا ہے. اس طرح سے علم فقہ وجود میں آیا. فقہی مسائل, فقہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے, فقہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھ, انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے, یہ فقہ ہوتی ہے. تو فقہی مسائل یعنی جو مسائل سے مراد ہوتا ہے وہ چیزیں جن کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے. مسئلہ, مسئلہ اس کا ترجمہ, اس کی جمع ہے مسائل. تو مسئلہ جو ہے نا اس چیز کو کہتے ہیں جس کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے, کوئی انویسٹیگیشن یا انٹروگیشن کیا جائے کہ بھئی یہ چیز کیسے کرنی ہے, یہ کیسے کرنی ہے, یہ کیسے کرنی ہے, ان سب ساری چیزوں کو مسائل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری اردو کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر یہ پرابلم کو ہم مسئلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن عربی زبان کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے جو چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا. تو فقہی جو مسائل ہیں وہ اوور آل پانچ بڑے بڑے عنوانات کے تحت جمع کیے گئے, یعنی پانچ میجر کیٹیگریز ہیں ان میں فقہ کی. نمبر ون, عقائد, عقیدے جن کے اندر ڈسکس ہوتے ہیں, آپ کے جو ذہن کے اندر یعنی کسی چیز کے بارے میں جو یعنی جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کے ذہن کے اندر, وہ ساری کی ساری چیزیں عقائد کے اندر آ جاتی ہیں. نمبر ٹو, اخلاق. ٹھیک ہے, اخلاق ہم اچھی طرح جانتے ہیں کس چیز کو کہتے ہیں, کہ آپ کس رویے کے ساتھ پیش آتے ہیں کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس رویے کو اخلاق کہا جاتا ہے, اچھے اخلاق بھی ہوتے ہیں, برے اخلاق بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دوسری جو کیٹیگری ہے علم فقہ کی وہ اخلاق ہے. ٹھیک ہے, اور تیسری کیٹیگری ہے عبادات. ٹھیک ہے, ساری عبادات اس میں آ جاتی ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات, باقی ساری چیزیں. ٹھیک ہے, چوتھی کیٹیگری ہے معاملات, معاملات لین دین. معاملات کے اندر جو انسانوں کے آپس میں جو معاملے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لین دین یعنی بیسکلی اس کے اندر بیع و شراء یعنی خرید و فروخت وغیرہ کے معاملات ہوں, یا اس کے اندر جو ہے وہ شادی بیاہ والے معاملات ہوں, ٹھیک ہے, یا اس کے اندر وراثت والے معاملات ہوں. ٹھیک ہے, یہ انسانوں کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک کیٹیگری ہے پوری کی پوری علم فقہ کی, معاملات. اور پانچویں کیٹیگری ہے عقوبات. عقوبات یہ جمع ہے عقوبت کی, ٹھیک ہے, اس کی جمع ہے عقوبات, عقوبت کی جمع عقوبات. اور یہ کیا چیز ہے, جرم اور سزا, کہ فلانا کسی نے جرم کیا تو اس کو کیا سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک تفصیلی علم ہے, یہ عبادات میں نہیں ڈسکس ہوتا, یہ عقائد اور اخلاق میں یا معاملات میں ڈسکس نہیں ہوتا, یہ عقوبات ایک الگ ہی کیٹیگری ہے علم فقہ کی. تو یہ پانچ کیٹیگریز ہیں علم فقہ کی. ٹھیک ہے, آگے فرماتے ہیں, علم فقہ کی تدوین کے پہلے دور میں چونکہ وہ ان پانچ عنوانات پر مشتمل تھا اس لیے اسے الفقہ الاکبر بھی کہا جاتا تھا, یعنی سب سے بڑی فقہ, کیونکہ وہ فقہ کمپریہنسو فقہ تھی, اس میں عقائد, اخلاق, عبادات, معاملات اور رکوبات سب کچھ شامل تھا. ٹھیک ہے, پہلا دور تدوین کا, تدوین کا پہلا دور کیا تھا, یہ تبا تابعین کا دور تھا. ٹھیک ہے, اور اس دور کے اندر جو مشہور نام آج بھی پہچانے جاتے ہیں فقہ کے کانٹیکس میں, وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے, یہ پہلا دور تھا فقہ کی تدوین کا دور, اور اس کے اندر فقہ الاکبر کہتے تھے اس کو, کیونکہ اس کے اندر سب کچھ شامل تھا. بعد میں یعنی آگے کے ادوار کے اندر دیکھا گیا کہ جو پہلے دو عنوانات ہیں نا وہ اس قدر اہم ہیں, یعنی عقائد اور اخلاق, وہ اس قدر اہم ہیں کہ ان پر مستقل کام کرنے کی ضرورت ہے. مستقل کام کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ الگ سے کام کرنے کی, یعنی اتنا ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے کہ ان کو نا ایک الگ سائنس ان کے لیے ڈیولپ کرنی, گویا کہ الگ سائنس ان کو بنانا پڑے گا, سو مچ ڈیٹیل ان اٹ. مستقل کام کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ الگ کیٹیگری یعنی ایک الگ ہی سائنس بنانے کی ضرورت ہے اس کے لیے. چنانچہ ان دونوں شاخوں نے ترقی پا کر مستقل علم کی حیثیت اختیار کر لی. عقائد سے متعلقہ مسائل علم الکلام کے نام سے مشہور ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ بعد کے ٹرمینالوجیز ہیں, علم الکلام کے نام سے ایک سائنس ڈیولپ ہوئی. اس سائنس میں صرف عقائد کو ڈسکس کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اخلاق کی تربیت سے متعلق احکام علم تصوف کی شکل میں مدون ہو گئے. ٹھیک ہے, اخلاق کی تربیت سے متعلق احکام. ٹھیک ہے, تو یہ جو علم تصوف ہے نا یہ ٹرمینالوجی بات کی ہے, لیکن اس کے جو کانٹینٹس ہیں نا یہ پرانے, یہ کوئی نئے کانٹینٹس نہیں ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. اخلاق کے اوپر محنت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ٹھیک ہے, جس کو تزکیہ نفس کی محنت بھی کہتے ہیں, تصفیہ قلب کی محنت بھی کہتے ہیں. لیکن بعد میں جا کر کے جیسے کہ مختلف سائنسز جو ہیں وہ بعد میں جا کر کے ڈیولپ ہوئیں اور مزید تفصیل کے ساتھ, تو اس طریقے سے یہ علم الکلام اور علم تصوف یہ جو ہے نا علم فقہ سے پھر گویا کہ ایک نکال کر کے مستقل سائنس بن گئے. اب فقہ میں آخری تین عنوانات بچ گئے, یعنی عبادات, معاملات اور عقوبات. ان تینوں میں سے ہر ایک کی پانچ پانچ قسمیں ہیں, یعنی فردر پانچ پانچ قسمیں ہیں ان تینوں کی. گویا کہ ذیلی عنوانات 15 ہو گئے, کیونکہ تین مین ہیں اور تین میں سے ہر ایک کی پانچ پانچ ہیں, تو کتنا ہوا 3 × 5 = 15. تو ٹوٹل عنوانات جو ہیں وہ 15 ہو گئے. ٹھیک ہے, اس طرح سے جن پر آج تک علم فقہ کی بنیاد کی حیثیت سے تحقیقی کام ہوتا چلا آیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی تحقیقی کام آج تک چلا آ رہا ہے ان کے اوپر. زمانے کی تبدیلی اور سماج کے بدلنے سے یعنی معاشرے کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں سے بدلنے سے پیدا ہونے والے مسائل کے حل کی تلاش کا کام جاری و ساری ہے, آج بھی جاری ہے یہ کام, یہ ختم نہیں ہوا. جو کہ کچھ لوگ پروپیگینڈا کرتے ہیں نا, بیسکلی بڑے مضمون مقاصد ہوتے ہیں ان کے, وہ اس قسم کا پروپیگینڈا کرتے ہیں کہ جی اجتہاد تو ختم ہو گیا ہے, اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ اجتہاد کا دروازہ بند جو ہے وہ کسی کیٹیگری میں کیا گیا تھا, کسی خاص کام کے لیے کیا گیا تھا, اگر تو وہ اس کو ہر ایک چیز کے اوپر اس کو یعنی لیپ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بہت برے یعنی اس کے نتائج نکلتے ہیں اس قسم کے پروپیگنڈا کے, ٹھیک ہے. تو اسی کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ نہیں, یہ تحقیق کا کام آج بھی جاری و ساری ہے, اور فقہائے امت اپنی تحقیقی کاوشوں کے ذریعے مسلمانوں کی رہنمائی کے ساتھ اس عظیم ذخیرے میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک آن گوئنگ محنت ہے اس دین, اس امت کے اندر یہ سارے محنتیں آج بھی چل رہی ہیں. ایک چھوٹی سی مثال کے لیے کہ اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ جی کیا نماز کے اندر بھی ابھی تک تحقیق چل رہی ہے کہ نماز کیسی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, نہیں, نماز کے اندر تحقیق نہیں چل رہی کہ نماز آپ کو کیسی پڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے, بلکہ نماز سے ریلیٹڈ چیزوں میں تحقیق چل رہی ہے. مثال کے طور پر کہ پہلے زمانے میں آج سے 100 سال پہلے کوئی نارتھ پول کے اوپر نہیں پہنچا تھا, ساؤتھ پول کے اوپر نہیں پہنچا تھا, ٹھیک ہے. اب نارتھ پول کے اوپر جب بندہ پہنچتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر جو یعنی گرمی کے دنوں کے اندر سورج غروب ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور سردی کے دنوں کے اندر سورج طلوع ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, سارا وقت رات رہتی ہے, اور گرمیوں میں سارا وقت دن رہتا ہے. اب نماز کیسے پڑھیں بھائی, عشاء کی نماز کیسے پڑھیں, فجر کی نماز کیسے پڑھیں, رائٹ, اسی طریقے سے یعنی ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیا مسئلہ ہے اس کے اندر. اب آج کے دور کے اندر نماز کی تحقیق نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے لیے کیا ہوگی, اسی طریقے سے اگر کوئی مسلم ایسٹرونوٹ اسپیس میں چلا جائے گا, ٹھیک ہے, اب وہ اسپیس میں جا کر نماز تو اس کے اوپر سے قضا نہیں ہو جائے گی, نماز تو ساتھ نہیں ہوگی نا اگر آپ اسپیس میں پہنچ گئے, اب اسپیس میں جا کر کے وہ کیسے نماز پڑھے گا, رائٹ, کس وقت نماز پڑھے گا, یا وہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ہوائی جہاز کے اندر وہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا. پانی کے جہاز تو خیر پرانے زمانے سے تھا, ہوائی جہاز تو ابھی ایجاد ہوئے نا 100 سال پہلے تقریباً, رائٹ, تو ہوائی جہاز میں وہ قبلہ کس طرف کیسے نماز پڑھے گا, کعبۃ اللہ تو زمین پر ہے, رائٹ. تو یہ جو تحقیقات ہیں یہ آج کے دور کے اندر بھی جاری ہیں, لیکن بیوقوف لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اس تحقیق میں پڑے ہوئے اس دور کے اندر کہ جی ہاتھ اوپر باندھنا چاہیے کہ نیچے باندھنا چاہیے, بھائی وہ ہو چکا ختم یار, ختم کرو اس ڈسکشن کو, ٹھیک ہے, اس اب آگے بڑھو, اخلاق کے اوپر اپنی محنت کرو, ٹھیک ہے, یہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ پھر مزید تفصیلات انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے, اور اس کو ختم کرنے کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے, کلاس کا ٹائم اوور ہو چکا ہے, اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے, کلاس ختم کرتے ہیں, جزاکم اللہ خیر, اگلے ہفتے انشاءاللہ. ہاں تابعی, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں, تابعی ہونے کے اوپر بھی علماء نے دلائل دیے ہیں ان کے کہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا, تو اس کے اوپر یعنی آلموسٹ لائک کنفرم دلائل موجود ہیں. لیکن اگر تابعی نہیں بھی ہوئے, اگر آپ کو انکار ہے ان کے تابعی ہونے کے اوپر, تو بھائی تبا تابعی ہونے کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا نا, تو تابعی ہونے کے اوپر بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل موجود ہیں. اچھا, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, والی حدیث کے مطابق تو تابع تابعین بھی خیر القرون کے اندر شامل ہے نا. تو ہماری اکثر مسلم اکثریت فقہ سے واقف نہیں ہے, جی فقہ کی تفصیلات سے واقف نہیں ہے, انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے اس کانسیپٹ کو, انہوں نے ذرا یہاں پہ اچھی طرح سے ڈسکس کیا ہے, انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر اس کو بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, پھر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اگلی پھر پیر کے دن انشاءاللہ اگلی کلاس ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.